نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ومن شهد منكم الشهر فليصم صدق الله العظيم بزرگان محترم معزز بھائیو دوستو عزیزو میں نے اور آپ نے اس رمضان مبارک کے مہینے کو ایک عام مہینے کی طرح لیا ہے اگرچہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس مبارک مہینے میں ہمیں روزے رکھنا ہے تراویح پڑھنا ہے لیکن اس کی جو اہمیت قرآن کریم میں ہے وہ اہمیت ہماری نظروں میں رہی ہے یہ مسئلہ بہت غور سے سمجھیں کہیں آپ یہ نہ کہیں کہ آپ جو ہیں ہمارے متعلق کچھ کہہ رہے ہیں حقیقت ہے میں بھی آپ بھی قرآن جس بلندی کے ساتھ رمضان کی عظمت کو بیان کر رہا ہے وہ عظمت ہمارے دل میں نہیں میں نے جو ابھی آیت پڑھی ہے شہر رمضان الذی اللہ کہتا ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن اتارا یہ اہمیت کی طرف اشارہ ہو رہا ہے مقام کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کبھی کسی جگہ کی عظمت جو ہوتی ہے وہ کسی عمل کی وجہ سے ہوتی ہے اور کبھی کسی جگہ کی اہمیت جو ہوتی ہے وہ وہاں کوئی مخصوص چیز ہے اس کی وجہ سے ہوتی ہے مکہ المکرمہ کی عظمت اس لیے ہے کہ ببکت مبارکم وہودا للعالمین ہم نے وہاں ہمارا کعبہ بنایا ہے اور اس کعبہ کی بنیاد پر مکہ المکرمہ کو محترم اور احترام والا بنایا ہے مدینۃ المنورہ بلا کی جگہ تھی وبا کی جگہ تھی یثرب اس کا نام تھا پرانا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینۃ المنورہ تشریف لائے تو مہاجرین بہت بیمار پڑتے تھے بہت شدید بیمار پڑتے تھے اس لیے کہ مدینہ تو جو ہے بلاؤں کی جگہ تھی بہت بیماریاں تھیں وہاں بہت وبائیں تھیں بلکہ گندے پانی کی نالیاں بہتی تھیں ابو داؤد شریف کی ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ پانی پینے کے کنویں میں گندے کپڑے ڈالے جاتے تھے جس کو بیر بزا کہا جاتا وہ پانی کا جو ہے کنواں تھا اور اس میں گندے کپڑے ڈالے جاتے تھے تو مدینہ بلاؤں اور وباؤں کی جگہ تھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بیمار پڑتے تھے مدینہ المنورہ آنے کے بعد اور جب جب بیمار پڑتے تھے تو ایک شعر پڑھتے تھے بخاری شریف میں وہ شعر ہے کہ انسان صبح کرتا ہے اپنے اہل و عیال میں والموت ادنی من شراک نعلیہ حالانکہ موت اس کے جوتے کی رسی سے زیادہ قریب آ چکی اشارہ تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس بات کی طرف کہ انسان اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ ابھی تو میں بہت جیوں گا حالانکہ موت مقدر میں یہ ہو چکی ہے کہ عشاء پڑھ کے گھر جا رہا ہے اور رات میں اس کی موت لکھ دی گئی والموت ادنی من شراک نعلیہ کل امرئ مصبح فی اہلہ والموت ادنی من شراک نعلیہ یہ آپ کا شعر ہے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیمار پڑے ہجرت کے بعد مدینہ المنورہ آنے کے بعد تو آپ بھی اشعار پڑھا کرتے تھے ان اشعار میں مکے کو یاد کرتے تھے الا لیت شعری حل ابیتن لیلا بواد وحولی سخیر وذلیل اے اللہ مجھے وہ مکے کی گلیاں کب نصیب ہوگی کہ جس کے چاروں طرف سخیر اور ذلیل گھاس ہو یہ مکے میں خاص قسم کی گراس ہوتی تھی تو اس کو یاد کر رہے ہیں, وہاں کی وادیوں کو یاد کر رہے ہیں, وہاں کے پہاڑوں اور ماؤنٹ کو یاد کر رہے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے ابا جان اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان اشعار کو میں نے جب سنا اور یہ دیکھا کہ یہ لوگ مکے کو یاد کر رہے ہیں اور بلا اور وبا کی وجہ سے مدینۃ المنورہ میں انہیں چین نہیں پڑ رہا ہے, تو میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر فرمایا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی, اے اللہ مدینے کو بلاؤں سے پاک کر دے. اور ان بلاؤں اور وباؤں کو جحفہ بھیج دے, یہاں کے حمبا کو, یہاں کے بخار کو, یہاں کے فیور کو اور یہاں کی بیماریوں کو مکہ میں جحفہ بھیج دے. آپ مدینے سے جب نکلتے ہیں نا مکے کے راستے پر تو جحفہ آتا ہے. اب یہ کہ جحفہ کا اسپیشل نام کیوں لیا, یہ بحث بڑی مولویوں کی بات ہے. حافظ ابن حضر نے بڑی لمبی چوری بحث فرمائی اس پر کہ حضرت نے کسی اور جگہ کا نام لے لیا, جحفہ ہی کا نام کیوں لیا, آخر کیا بات تھی کہ جحفہ. البتہ یہ ضرور ہے کہ آج بھی مقام جحفہ وہ ہے جہاں کثرت سے آکسیجن ہوتے ہیں, آج بھی وہاں ایک ٹن ہے. آپ جب مدینے سے نکلو گے تو پہاڑ اور پہاڑ کے بعد ٹن آتا ہے اور اس کے بعد جحفہ آتا ہے اور کثرت سے وہاں آکسیجن ہوتے ہیں, کثرت سے. اسی لیے ایک بڑی ہاسپٹل بنائی ہے جحفہ سعودیہ گورنمنٹ نے, بسوں کی پلتیاں ہونا وہی ہوتا ہے. بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ وہی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مقام جحفہ پر اس بلا کو بھیج دیا. اس کی وجوہات ہے کہ جحفہ کو کیوں کہا تھا. خیر مجھے صرف یہ عرض کرنا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینۃ المنورہ تشریف لائے تو مدینہ یثرب تھا, بلا اور وبا کی جگہ تھی, لیکن مدینے کو فضیلت مل گئی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی وہاں, حیات بھی وہاں اور بعد الوفات بھی وہاں, قیامت تک آپ وہاں آرام فرمائے. اور فضیلت کا اتنا اونچا مقام ملا, اتنا اونچا مقام ملا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری دنیا میں دجال گھومے گا لیکن دو جگہوں پر نہیں جائے گا, ایک مکہ المکرمہ اور ایک مدینہ المنورہ. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مکہ میں اللہ کا گھر کعبۃ اللہ ہے اور مدینہ المنورہ میں امام ہادی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اس لیے ان دو جگہوں پر نہیں جائے گا. اس کے گیٹ ہوں گے, قلعے ہوں گے اس زمانے میں, اور موجودہ زمانے میں اس کی ترتیبیں شروع ہو چکی ہے قلعے بننے کی. اگرچہ دوسرے مسائل بھی ہو رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ قلعہ بننے کی ترتیبیں بھی شروع ہو چکی. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین ہوئی اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر جس زمین میں ہے, جہاں آپ کا جسد اطہر لگا ہوا ہے, جہاں آپ آرام فرمائے, وہ جگہ اتنی محترم ہے, اتنی محترم ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ کعبۃ اللہ سے افضل ہے, کعبۃ اللہ سے بھی یہ جگہ افضل ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کعبہ کو ایک نسبت ہے اللہ کے ساتھ, ورنہ حقیقت میں وہ پتھر ہے. اس مسجد کو نسبت ہے اللہ کے ساتھ, ورنہ ہے یہ پتھر. تو کعبہ کو اللہ کی طرف نسبت ہے ورنہ حقیقت میں ہے پتھر. اور ہمارے جناب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بہت اعلیٰ درجے کے وہ انسان ہیں کہ جو صرف انسان نہیں, امام الانبیاء, افضل البشر, ساری کائنات میں بلند و بالا آپ کو بنایا گیا, اور آپ کا قلب مبارک جو ہے وہ قلب مبارک ہے کہ جس میں ساری دنیا کے علوم سمائے ہوئے ہیں, اور آپ کو پھر وہ مقام بھی دیا گیا معراج کا جو کسی نبی کو نہیں ملا. کسی نبی کو یہ سفر نصیب نہیں ہوا جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا. چلیے معراج کا لفظ یاد آ گیا تو مجھے ایک بات یاد آ گئی, یہ علماء کے لیے ہے اور بہت سے لوگ یہ سنتے رہتے ہیں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا تک جبریل امین تشریف لے گئے, اور اس کے بعد فرمایا کہ اب اس سے آگے جو ہیں جبریل نے فرمایا میں نہیں آ سکتا, اب جائیے, اس لیے کہ اس سے آگے اگر میں چلوں گا تو میرے پر جل جائیں گے. یہ بہت مشہور ہے, یہ اصلا شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے گلستہ میں کہا ہے, اگر یکسرے موئے برتر پرم فروغِ تجلی بسوجت پرم, اگر میں اس سے آگے ایک قدم بھی بڑھوں گا تو میرے پر جل جائیں گے. یہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ سے سہو ہو گیا, غلطی ہو گئی. قرآن کریم میں ہے کہ حول العرش والملائکۃ حافین حول العرش یسبحون بحمد ربہم, عام ملائکہ اللہ کے عرش کے چاروں طرف گھوم کر کے اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں. جب عام ملائکہ اللہ کے عرش کے قریب جا سکتے ہیں تو جبریل کیوں نہیں جا سکتے؟ کچھ سمجھ میں بھی آ رہا ہے. جبریل بھی تشریف لے گئے تھے ساتھ میں, صرف سدرۃ المنتہا نہیں عرش تک چلے تھے. اور مسلم شریف کی روایت میں صراحتن موجود ہے, وَعَرَضْتُ بِهِ إِلَى رَبِّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى, میں جبریل کے ساتھ چلا اللہ کے پاس. یہ صریح روایت ہے. معلوم ہوتا ہے کہ جبریل امین علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ اخیر تک سفر میں رہے تھے, اور اسی میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کے دربار میں جا کر کے فرمایا تھا کہ میری فعلی عبادت, میری قولی عبادت, میری مالی عبادت, دنیا میں جتنی عبادت ہو سکتی ہے اے اللہ میں تیرے دربار میں پیش کر رہا ہوں. یہ ترجمہ ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات, میری فعلی عبادت, قولی عبادت, مالی عبادت, یعنی میں دنیا میں جو کچھ کرنے والا ہوں وہ سب تیرے لیے. اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ بڑوں کے دربار میں کچھ ہدیہ پیش کیا جاتا ہے, یہ رب کریم کے دربار میں نبی علیہ السلام نے ہدیہ پیش فرمایا, لیکن ہدیہ وہ قبول ہوگا جو اخلاص کے ساتھ ہو. اگر اخلاص نہیں ہے تو میری سخاوت میرے منہ پر مار دی جائے گی, میرا علم میرے منہ پر مار دیا جائے, میری نماز میرے منہ پر مار دی جائے اگر اخلاص نہیں ہے. اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزوں کے باب میں, تراوی کے باب میں, حتیٰ کہ لیلۃ القدر کے باب میں فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, رواہ البخاری. جس نے رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ, الحمدللہ ایمان تو ہے, وہ احتساب اخلاص کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ جس نے روزہ رکھا اللہ اس کے ماقبل کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. دوسری روایت میں فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جس نے رمضان کی تراویح پڑھی اخلاص کے ساتھ, ایمان اخلاص, اس کے اگلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے. معلوم ہوتا ہے تراویح میں بھی اخلاص چاہیے, یہ نہیں کہ بیوی نے دانت دپٹ کیا اس لیے مسجد میں آ گئے. گھر پہ سوتے رہے تو بیوی کہے گی تراویح پڑھنے نہیں جا رہے, تو بیوی کے در سے آ گئے مسجد میں, یا بچوں کے در سے, یا کسی کو دکھانے کے لیے, یہ نیت نہ ہو اللہ کی رضا کے. ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب قدس اللہ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم دنیا والوں کو دکھانے کے لیے کوئی عمل کرتے ہو تو کیا معلوم حاجی صاحب دیکھ بھی رہے ہیں یا نہیں. بھائی میں آپ کو دکھانے کے لیے کر رہا ہوں تو کیا معلوم آپ دیکھ بھی رہے ہیں یا نہیں, اور اگر آپ دیکھ بھی رہے ہیں تو کیا معلوم میرے عمل پر خوش بھی ہوں گے یا نہیں, اور اگر خوش بھی ہو گئے تو کیا معلوم کچھ دو گے بھی یا نہیں دو گے, اور اگر دیا تو کتنا دو گے, 100 پاؤنڈ, 200, 500, 1000, 2000, کتنا دو گے. فرمایا اللہ کے لیے کرو گے تو وہ رات کے اندھیرے میں بھی دیکھتا ہے, خلوتوں میں بھی وہ دیکھتا ہے, اور جب وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ میرے لیے ہیں تو یقیناً وہ خوش ہوتا ہے, اور جب وہ خوش ہوتا ہے تو یقیناً دیتا ہے, اور وہ دیتا ہے تو اتنا دیتا ہے کہ کسی کے در کا محتاج نہیں بننے دیتا, تو پھر اس اللہ کے لیے کیوں نہ کرو. ہاں اس کے دینے کے اندر مصلحتیں ہیں. یہ بھی یاد رکھو, بہت سے لوگ جو ایک جملہ بول دیا کرتے ہیں کہ اللہ کے وہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے, فقہ نے لکھا ہے, یہ جملہ غلط ہے, شان خداوندی میں یہ جملہ نہیں بول سکتے, اللہ کی شان میں یہ جملہ نہیں بول سکتے کہ دیر ہے اندھیر نہیں ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے اعمال میں مصلحت ہے. فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ, جب دنیا کے عقل مندوں کا کام حکمت سے خالی نہیں تو اللہ کا کام حکمت سے کیسے خالی ہو سکتا ہے؟ اس کی حکمتیں ہیں, مصلحتیں ہیں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ میں آج مانگوں اور مجھے آج دے دے, اس کی مصلحت. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے احیاء میں لکھا ہے کہ اللہ بندوں کو کبھی غریبی دے کر ایمان کی حفاظت کرتا ہے اور کبھی مالداری دے کر ایمان کی حفاظت کرتا ہے. جب بندے نے دولت مانگی اللہ سے لیکن اللہ یہ دیکھ رہا ہے کہ اگر اس کو میں دولت دوں گا تو اس کو پراؤڈ اور غرور اور تکبر آئے گا جو اس کو ایمان سے دور کرے گا, اور میرے بندے کو میں مومن بنا کر کے جنت دینا چاہتا ہوں تو اللہ اس کو دنیا میں غریب رکھتے ہیں. اس لیے کہ اللہ کو ایمان پیارا ہے, دولت نہیں. حدیث شریف میں ہے کہ اگر اس کو دولت پیاری ہوتی تو وہ اپنے باغیوں کو مچھر کے پل کے برابر نہ دیتا, جو اس کے نافرمان ہیں اس کو سجدہ نہیں کرتے, اس کو مچھر کے پل کے برابر بھی نہ دیتا. اور کبھی اللہ دیکھتا ہے کہ اس بندے کو اگر میں نے دولت نہیں دی تو یہ غریبی کی وجہ سے کلمہ کفر بولے گا, یہ کفر کے کلمات بولے گا, تو اللہ اس کو دولت دے کر اس کی ایمان کی حفاظت کرتا ہے. حدیث شریف میں ہے, کتاب الحلیہ کی روایت ہے, علامہ ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی, کاد الفقر یکون کفر, کبھی کبھی انسان کبھی فقیری جو ہے نا انسان کو کافر بنا دیتی. یہی وجہ ہے کہ ارباب علم نے لکھا ہے کہ اللہ سے ہمیشہ یہ دعا کرو کہ اللہ میری زندگی پر گزارنے کے برابر اپنی نعمتوں سے مجھے محروم نہ کرنا. دعا یاد رہی, میری زندگی گزر جائے اتنی نعمت تو ہمیشہ مجھ کو دینا, کیوں اگر اتنی نعمت بھی نہ ملی تو ہو سکتا ہے غریبی مجھ کو کفر میں نہ پہنچا دے. اللہ سے مانگنا چاہیے. اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل و عیال کے لیے فرمایا, اللہم اجعل آل محمد قوتا, اے اللہ میری اولاد کو اتنی روزی عطا فرمانا جس سے ان کی زندگی اچھی گزرتی رہے. جائز ہے مانگنا, یہ نہیں کہ غریبی مانگی جائے اللہ سے, فقیری مانگی, یہ مطلب نہیں ہے. ضرورت کی روزی اللہ سے مانگی جائے. تو خیر میں دور نکل گیا, میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ مدینہ المنورہ کو فضیلت, جو بلاؤں کی جگہ وباؤں کی جگہ جہاں جانے کے لیے کوئی تیار نہیں لیکن وہاں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے گئے اور اس مکان کو وہ فضیلت ملی قیامت تک کے لیے. یہ جو آپ ریاض الجنہ ہے نا مسجد شریف میں, جہاں دو رکعت نماز پڑھنے کا یا تلاوت کا ثواب جو آپ سنتے رہتے ہیں کہ یہ جگہ جو ہے ریاض الجنہ ہے, یعنی جنت کی جگہ ہے. اس کے بعد میں ارباب علم کا اختلاف ہے کہ اس کو ریاض الجنہ کیوں کہا. بعض ارباب حدیث نے اس کو فرمایا کہ اس کو ریاض الجنہ اس لیے کہا کہ یہ جگہ جنت سے آئی ہے, جو جگہ ہے نا وہ جنت سے آئی ہے. اس پر سوال ہوتا ہے کہ اگر یہ جگہ جنت سے آئی ہے تو جنت میں تو بھوک نہیں لگتی, وہاں تو بھوک لگتی ہے, تو پھر یہ جنت کی کیسے ہو گئی؟ اس کا جواب دیا کہ جب دنیا میں آ گئی تو دنیا کا اثر لے لیا اس میں. لیکن ہمارے حضرت مولانا یوسف صاحب بنوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا تجربہ یہ ہے کہ میں 12-12 گھنٹے ریاض الجنہ میں بیٹھا رہا, بھوک تو درکنار, مجھے پیاس بھی نہیں لگی. معلوم ہوتا ہے ارباب علم پر کبھی اس کو کھول دیتا ہے, ارباب کشف پر کبھی اس کو کھولتا ہے. بعض علماء کی تحقیق یہ ہے کہ یہ جگہ جنت میں جانے والی ہے, اور بعض علماء کی تحقیق یہ ہے کہ اس کو ریاض الجنہ اس لیے کہا گیا کہ یہاں اس جگہ پر جو عبادت کرے گا وہ آدمی ضرور جنت میں جائے گا, وہ ضرور جنت میں جائیں گے. یہ تیسری تحقیق. لیکن قرن منصرم کا امام, ہمارے قریب زمانے کا ایک امام گزرا ہے, علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمتہ اللہ علیہ, جن کو اللہ تعالیٰ نے علم حدیث میں بہت زبردست علم دیا تھا. وہ فرماتے ہیں کہ ان سب تاویلوں کی کوئی ضرورت نہیں, یہ جگہ متصل ہے جسد اطہر کے ساتھ, اور جب جسد اطہر والی زمین کعبہ سے افضل ہے تو جنت سے افضل کیوں نہیں ہو سکتی. بہت بہترین بات فرمائی. یہ ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام. مجھے تو یہ بتانا ہے ورنہ یہ سب علمی باتیں ہیں جو علماء کی. تو جسد اطہر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگی ہوئی زمین کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام دے دیا کہ ریاض الجنہ بنا دیا. معلوم ہوتا ہے مدینے کی فضیلت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر, مکے کی فضیلت کعبۃ اللہ کی بنیاد پر, یروشلم کی فضیلت بیت المقدس کی بنیاد پر, تو رمضان المبارک کی فضیلت قرآن کریم کے نزول کی بنیاد پر ہے. اور قرآن کریم کیسی کتاب ہے؟ قرآن کریم ایسی کتاب ہے کہ جس کو اللہ نے خود اسی آیت میں بیان فرمایا, ھُدًى لِّلنَّاس, ساری کائنات کے لیے ہدایت کا ذریعہ. اور جس چیز سے تم کو اور ہم کو فائر سے بچا کر گاردن اور جنت اور باغ میں لے جانے والی جو کتاب ہو, اس کتاب سے بڑھ کر کوئی کتاب نہیں ہو سکتی. یہ بہت عظیم المرتبت کتاب ہے. اب دنیا کی ساری کتابوں کو, چاہے وہ کتنی ہی آپ کی دل لگی والی کتاب کیوں نہ ہو, جاکس کی کتابیں لے لو, آج کل تو لوگ اس کو بہت پڑھتے ہیں, لطائف کی کتابیں, ایک مرتبہ پڑھو گے, دو مرتبہ پڑھو گے, پھر اکتاہٹ آئے گی یا نہیں, تین مرتبہ پڑھو گے پھر اکتاہٹ آئے گا. کتنی ہی آپ کی چوئس شدہ پسندیدہ کتاب کیوں نہ ہو, لیکن دو تین مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ کو اکتاہٹ آتی ہے. قرآن کریم وہ کتاب ہے جو بچپن سے ہم پڑھ رہے ہیں اور موت تک ہم پڑھتے رہیں گے, کبھی اکتاہٹ. پھر قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کو صرف تلاوت پر بھی ثواب ہے. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ سمجھ کر پڑھو تو ہی کام, نہ سمجھ کر پڑھنے سے کیا فائدہ. ٹھیک ہے, سمجھ کر پڑھنا چاہیے, سمجھنا چاہیے, ان علماء کی خدمت میں بیٹھنا چاہیے, ان کی تفسیروں میں بیٹھنا چاہیے, سمجھنا چاہیے تاکہ قرآن کریم ہم کو کیا کہہ رہا ہے. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم اللہ کا خط ہے بندوں کے نام, اللہ کا خط ہے بندوں کے نام, اور دنیا میں میرے محبوب کا خط آتا ہے, میں اس کی زبان نہیں جانتا تو میں 10 آدمیوں کے پاس پڑھواتا ہوں کہ میرا محبوب اس میں کیا کہہ رہا ہے. اس نے ترکی زبان میں مجھے خط لکھا اور زبان ترکی من نمی دانوں, میں نہیں جانتا ہوں تو جو ترکی زبان جانتا ہوگا, ان کو پڑھایا مجھے تسلی نہیں ہوئی, ان کو پڑھایا مجھے تسلی, 10 آدمی کو میں پڑھاتا ہوں یہاں تک کہ مجھے تسلی ہو جائے کہ میرا محبوب کیا کہہ رہا ہے. اللہ ہمارا محبوب ہے اور اس نے اپنے بندوں کے نام پر خط لکھا, لیکن افسوس کہ کبھی فکر نہیں کی کہ ہم کسی عالم کے پاس جائیں کہ میرا اللہ مجھ کو کیا کہہ رہا ہے, کیا فرما رہا ہے اس قرآن میں. اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں نماز میں لذت بھی نہیں آتی, چونکہ وہ سمجھتے نہیں ہیں نا, جب سمجھتے ہیں تو لذت آتی ہے, سمجھتے ہی نہیں تو لذت کہاں سے آئے گی. اگر یہی نہیں سمجھا کہ قل اعوذ برب الناس میں اللہ کیا کہہ رہا ہے، قل اعوذ برب الفلق میں کیا کہہ رہا ہے، قل هو اللہ میں کیا کہہ رہا ہے، والضحا میں کیا کہہ رہا ہے، الم نشرا میں کیا کہہ رہا ہے، تو ہمیں لذت کہاں سے آئے گی؟ ہمارا ذہن ہی نہیں جائے گا اس کی طرف. اور یہی وجہ ہے کہ پھر ہم خیالات میں رہتے ہیں کہ امام صاحب اپنا پڑھ رہے ہیں، ہم اپنی دنیا میں مست ہیں. جب انہوں نے کہا اللہ اکبر تو ہم بھی چلے گئے اللہ اکبر، جو ایک روبوٹ کی طرح، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے، ایک روبوٹ کی طرح ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک اشکال یہ تھا کہ تم بہت حدیثیں بیان کرتے ہو، جب چاہے حدیث، جب چاہے حدیث. تو ابو ہریرہ نے فرمایا اچھا، کل رات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز کی رکعت اول میں کیا پڑھا تھا؟ جو سوال کر رہے تھے نا ان کو ہی پوچھا کہ کل رات پہلی رکعت میں کیا پڑھا تھا، وہ کہنے لگے مجھے یاد نہیں. فرمایا تم کو نبی کی رکعت اول کی قرات یاد نہیں، تم کیا یاد کرو گے؟ میں تمہیں بتاؤں کہ رکعت اول میں یہ پڑھا، رکعت ثانیہ میں یہ پڑھا. تو ہمیں سلام پھیرنے کے بعد فوراً بھی اگر پوچھا جائے کہ بتاؤ امام صاحب نے پہلی رکعت میں کیا پڑھا، تو ہم سر ہو جائیں گے. نہیں معلوم. وہ وجہ یہی ہے کہ چونکہ ہمیں معانی نہیں معلوم، اس لیے امام صاحب اپنی دنیا میں ہیں قرآت میں، ہم اپنی دنیا میں. یہ تو اچھا ہے کہ امام صاحب رکعت کو یاد رکھ کر کے پہلی رکعت، دوسری رکعت، تیسری رکعت، چوتھی رکعت پر سلام بھی پھرواتے ہیں. اگر ہمارے اوپر چھوڑ دیا جائے تو عموماً ہماری نمازیں وہ ہوگی جو دو تین رکعت میں سلام ہو جائے گا، چونکہ روبوٹ کی شکل بنی ہوئی ہے ہماری نماز. ہم سجدے میں سبحان ربی العالی بولتے ہیں، وہ ایک ٹپڑے کار ہے، ورنہ ذہن میں سبحان ربی العالی نہیں ہے. اللہ کی بلندی ذہن میں نہیں ہے، سبحان ربی العظیم بول رہے ہیں لیکن اللہ کی عظمت نہیں ہے ذہن میں، چل رہی ہے نماز. حالانکہ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان نے فرمایا کہ معراج میں نماز دینے کی وجہ یہ ہوئی، حکمت ہے، بہت ساری حکمتیں ہیں معراج کی، اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ نماز معراج میں اس لیے دی، بلند و بالا مقام پر جب روزہ یہاں دیا، حج دنیا میں دیا، زکات دنیا میں دی، ساری وحی دنیا میں دی، تو نماز کی کیا مسئلہ تھا کہ وہاں دیتے؟ فرماتے ہیں اس میں حکمت یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ سے بہت قریب ہو گئے، ثم دنا فتدلا فقاد قاب قوسین او ادنا فاوحى الى عبده ما اوحى، بالکل قریب، تو آپ کے ذہن میں خیال آیا، اور وہ خیال یہ تھا کہ اللہ جو مقام تو نے مجھ کو ابھی دیا میری امت کو کب نصیب ہوگا؟ اس لیے کہ ہر شفیق باپ کو اپنی اولاد کی ترقی کی فکر ہوتی، ہر شفیق استاذ کو اپنے شاگرد کی ترقی کی فکر ہوتی، ہر شفیق شیخ کو اپنے مرید کی ترقی کی فکر ہوتی ہے. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے والد بھی ہیں. خبر واحد کی روایت میں ہے وہو ابل لہو، اگرچہ خبر آیت متواتر نہیں ہے ورنہ خبر واحد میں ہے کہ وہو ابل لہو، وہ آپ کے باپ ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وازواتہ امہاتہم، یہ تو قرآن میں ہے، وہو ابل لہو، یہ خبر واحد کی عبداللہ ابن مسعود کی قرات ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے والد ہیں. تو آپ ہمارے شفیق باپ بھی ہیں، شفیق استاذ بھی ہے، شفیق پیر بھی ہے. آپ کو اپنی امت کی فکر کیوں نہیں ہو رہی؟ اس لیے آپ کو معراج میں اپنی امت یاد آ گئی کہ اللہ تو نے جو مقام اتنی قربت کا مجھ کو دیا ہے میری امت کو کب نصیب ہوگا؟ اللہ علیم بذات الصدور نے نبی کے اس خیال پر، اس بات پر نماز عطا فرمائی اور فرمایا کہ میرے محبوب تم جتنے قریب ہوئے ہو، میں ایک عمل دیتا ہوں جس کو صلات کہا جاتا ہے، نماز کہا جاتا ہے، تمہاری امت جب اس نماز کو پڑھے گی تو وہ مجھ سے سجدے میں اتنی ہی قریب ہو جائے گی جتنے کہ تم ابھی میرے قریب ہو. اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد یتقرب الی اللہ تعالی بالسجود، بندہ سجدے میں اللہ سے بالکل قریب ہو جاتا ہے, بندہ سجدے میں اللہ سے بالکل قریب ہو جاتا ہے. تو قرآن کریم وہ کتاب ہے جس کے ذریعے سے امت کی رہنمائی ہوئی, اور وہ عظیم المرتبت کتاب اس مہینے میں نازل فرمائی. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کہہ کر رمضان کی فضیلت بیان فرما رہا ہے اللہ. انزل فیہ القرآن ہدل للناس, یہ قرآن ہدایت کا ذریعہ ہے. وبینات من الہدی والفرقان, اور واضح دلائل اس میں بیان کی. معلوم یہ ہوتا ہے کہ رمضان کی فضیلت قرآن کی وجہ سے, اور جب قرآن کی وجہ سے ہے تو نسبت یہ ہو گئی کہ رمضان میں قرآن خوب پڑھنا چاہیے. اس آیہ شریفہ سے ثابت ہوا کہ کثرت سے قرآن پڑھا جائے, اور یہی وجہ ہے کہ تراویح میں قرآن کریم کو رکھا گیا, اور یہ معمول دور صحابہ سے چلا آیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں جبریل کے ساتھ دور فرماتے تھے, آپ جبریل کو سناتے, جبریل آپ کو سناتے, یہاں تک کہ آخری رمضان میں دو مرتبہ سنایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور دو مرتبہ جبریل امین نے سنایا. دو دور. یہ نبی کی تلاوت جو ہے نا, یہ بھی امت کو اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ رمضان میں تلاوت خوب. نیز رمضان کے باب میں کیا قرآن کے باب میں فرمایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو, اتلو ما اوحی الیک من الکتاب, پیغمبر جو کتاب آپ پر اتاری گئی اس کی تلاوت کیجیے. تو کیا پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اتنا بڑا قرآن نازل ہو رہا ہے, اور ان کو جب تلاوت قرآن کا حکم دیا گیا تو امت کو اور بھی زیادہ اس کی تلاوت کرنا چاہیے. یہ قرآن کیسا ہے, انا سنلقی علیک قولا ثقیلا, ہم بہت بھاری کلام اتارے, بہت وزنی کلام, بہت وزنی کلام. اس کلام کو دینے کے لیے تو جبریل نے تین مرتبہ دبایا, اور اتنے زوروں سے دبایا, اتنے زوروں سے دبایا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میری طاقت کی انتہا ہو گئی, یعنی میری طاقت ختم ہو گئی. اور پھر اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرا وربک الاکرم کی پہلی وحی دی. اب یہ تین مرتبہ دبانے میں کیا حکمت تھی, اس لیے کہ جب جبریل کو وحی دینا ہی تھا, پڑھانا ہی تھا, تو اس میں دبانے کی کیا ضرورت تھی, دے دیتے ویسے, یہ تین تین مرتبہ دبانے کی ضرورت کیا تھی. اس میں بڑی حکمت ہے, بہت حکمت ہے. بعض لوگوں نے لکھا کہ تین مصیبتوں کی طرف اشارہ ہے, آپ سے بائیکاٹ ہوگا, آپ کے قتل کی سازش ہوگی, اور آپ کو وطن عزیز کو چھوڑنا پڑے گا. تین مرتبہ دبا کر تین مشقتوں کی طرف اشارہ فرمایا. اور بھی حکمتیں, ہمارے شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نسبتوں کی طرف اشارہ فرمایا, اس لیے کہ آپ کو بشریت سے ملکوتیت پر لے جانا تھا. اس کو میں کیسے سمجھاؤں, سامنے فرشتہ بیٹھا ہے اور میں انسان ہوں تو فرشتے سے کیسے لوں گا. تو آپ کو بشریت سے بلندی پر لے جانا تھا, تو پہلی مرتبہ دبایا ایک نسبت, دوسری مرتبہ دو نسبت, اور تیسری مرتبہ دبایا, یہاں تک کہ صفات ملکوتیت آپ میں آ گئی تاکہ آپ فرشتے سے وحی لے سکیں. یہ مقام بلند آپ کو دینا تھا. یہ ہے انا سنلقی علیک قولا ثقیلا, وحی اتر رہی ہے اور کسی صحابی کے ران پر اپنا پاؤں گر گیا تو وہ صحابی فرماتے ہیں میرا پاؤں پھٹنے لگا. وہی اتر رہی ہے اور آپ اونٹ پر سوار ہے, اونٹ بیٹھ گیا, برداشت نہیں کر سکا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اتنا سخت قرآن ہے اور اتنی بھاری کلام ہے یہ, تو ہمیں تو کوئی احساس نہیں ہو رہا ہے. ہے ہوتا ہے آپ کو احساس کوئی, ہمیں تو کوئی احساس نہیں ہو رہا ہے کہ اتنا بھاری کلام ہے. ہمارے شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بہت پیاری بات ارشاد فرمائی. اللہ تعالیٰ نے آپ کے قلب پر اس بات کو کھولا. حجت اللہ البالغہ میں حضرت فرماتے ہیں کہ سارا بوجھ نبی نے برداشت کر لیا اور قلب نبوت سے نکل کر امت کے لیے آسان کر لیا. سارا بوجھ آپ نے برداشت کیا, ہمارے لیے قرآن کو آسان کر دیا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ, ہمارے لیے آسان ہو گیا. تو بغیر سمجھے پر ہوگے تو بھی انشاءاللہ ثواب ہے, اگرچہ سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے, سمجھنا چاہیے اپنے محبوب کی کتاب ہے, لیکن بغیر سمجھے پر ہوگے تو بھی ثواب. کیسے ثابت ہوا؟ قرآن کریم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک, آپ فرماتے ہیں کہ جو الف لام میم پڑھے گا اللہ اس کو 30-30 نیکی عطا فرمائے. پھر حضرت فرماتے ان لا اقول الف حرف, ان لا اقول الف لام میم حرف, بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم پورا ایک حرف ہے, بلکہ الف ایک حرف, لام ایک حرف, میم ایک حرف. جس نے الف لام میم پڑھا اللہ اس کو 30 نیکی عطا فرمائے. اس حدیث پر علماء نے ایک نقطہ نکالا کہ نبی علیہ السلام جب قرآن کی تلاوت پر ثواب بیان کرنے لگے تو اللہ کے نبی نے کوئی اور آیت کی مثال نہیں دی, ایسی آیت کی مثال دی جس کا معنی کوئی نہیں جانتا. الف لام میم کا معنی جانتے ہیں کوئی؟ کوئی نہیں جانتا. سارے مفسرین کہتے اللہ عالم بے مرادی ہی بدالی کا, اللہ اس کا معنی خود جانتا ہے. تو جس کا معنی کوئی نہیں جانتا اس کی مثال دے کر نبی نے اشارہ فرمایا کہ بغیر سمجھے بھی پر ہوگے تو ثواب ملے گا. یہ ہے نقطہ اس کے اندر. بغیر تلاوت کے بھی تم قرآن کریم کو بغیر سمجھے ہوئے بھی پڑھو گے ثواب کہیں نہیں کرو. اس لیے بعض لوگ آج کل اشکال کرتے رہتے ہیں حفاظ کرام پر کہ یہ معنی تو سمجھتے نہیں, حافظ بنا کر کیا فائدہ, رتا کر کیا فائدہ. ارے بھائی اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر, ہم نے قرآن کو اتارا, ہم ہی حفاظت کرنے والے ہیں. یہ اللہ کی حفاظت کا طریقہ ہے سینوں کے ذریعے سے. اگر آج کوئی حکومت دنیا کے سارے قرآنوں کو جلا دے اور ختم کر دے اور پانی میں ڈال دے دشمنی کے اندر, 2 دن نہیں گزریں گے کہ یہ ہمارے حافظ معصوم بچے 2 دن میں پھر قرآن کو لے آئیں گے. یہ سینوں میں حفاظت ہے. انا نحن نزلنا الذکر کا مظہر ہے. اس لیے حافظ بننے کو بھی بیکار نہ سمجھے, یہ نہ سمجھے کہ یہ معنی تو سمجھتے نہیں ہے, حفظ سے کیا فائدہ. اس کا بھی بہت بڑا فائدہ کہ سینوں میں قرآن محفوظ ہو رہا ہے. اس کا ذاتی فائدہ اپنی جگہ کہ اس کا سینہ منور ہو رہا ہے, اس کے ماں باپ کو فائدہ ہے اور خود اس کو فائدہ ہے, اس کے رشتہ داروں کو, یہ ثواب اپنی جگہ. لیکن اللہ نے جو حفاظت کی ذمہ داری لی ہے اس کی یہ شکل ہے. بہرحال رمضان المبارک کی فضیلت اس قرآن کریم کی برکت سے ہے, اور یہ قرآن کریم دنیا میں ہر وقت سنایا جاتا ہے, پڑھا جاتا ہے. یہ جو آپ تراویح پڑھ رہے ہیں, ابھی ہمارے وہاں نہیں ہے تراویح, ابھی ہمارے وہاں تو شام میں ہوگی نا, لیکن ابھی کسی جگہ رات چل رہی ہے وہاں تراویح ہو رہی ہوگی, ابھی تھوڑی دیر کے بعد اور جگہ رات ہوگی وہاں تراویح ہو رہی ہوگی, پھر اس کے بعد اور جگہ, پھر اس کے بعد اور جگہ. ابھی ہندوستان میں تراویح ہو رہی ہے وہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے, پاکستان میں یہ تراویح کا عشاء کا وہاں وقت ہو گیا وہاں تراویح پڑھی جا رہی ہوگی, بنگلہ دیش میں پڑھی جا رہی ہوگی, پھر کچھ وقت کے بعد اور ممالک جیسے عرب وہاں تراویح اور قرآن سنایا جا رہا ہوگا, پھر اور وقت کے بعد اس کے بعد جہاں عشاء ہوگی وہاں پڑھا جاتا ہوگا, یہاں تک کہ ہمارا عشاء کا وقت ہو جائے گا, پھر ہمارے وہاں ہماری تراویح پوری ہوگی, کسی اور جگہ عشاء کا وقت ہوگا. 24 گھنٹے اللہ کا قرآن سنایا اور پڑھایا جا رہا ہے. اتنی کتاب کوئی نہیں پڑھی جاتی, کوئی کتاب نہیں پڑھی جاتی. یہی معجزہ ہے قرآن کریم کا, جس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من الانبیاء نبی الا اوتی ما آمن علیہ البشر و اوتیت وحیا وانا ارجو ان اکون اکثرہم تابعا یوم القیامہ, او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام تمام نبیوں کو معجزات دیے گئے, مجھے بھی معجزات دیے گئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا ایک معجزہ اونٹنیوں نے آپ سے بات کی, ایک معجزہ ہرن نے آپ سے بات کی, معجزہ کنکریوں نے آپ کو سلام کیا, معجزہ ہاتھ پانی انگلیوں کے اندر سے پانی نکلنے لگا, معجزہ تیر ڈالا اور پانی ابلنے لگا, لعاب مبارک ڈالا اور پانی ابلنے لگا, بے شمار معجزات. لیکن وہ سارے معجزات نبیوں کے ساتھ قبر میں چلے گئے. موسیٰ علیہ السلام کے معجزات بھی قبر میں, عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات بھی قبر میں. ہاں ہمارے اندر کوئی موسیٰ بیٹھا ہو اور اس کا عصا اپنے ہاتھ میں ہو تو اور مسئلہ ہے, ورنہ وہ عصا نہیں ہے اب جو موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا, وہ تو ساتھ لے گئے. ہمارے آقا کے معجزات سب قبر میں چلے گئے. لیکن آپ فرماتے ہیں وَأُوتِيتُ وَحْيًا, مجھے ایک معجزہ ایسا دیا گیا جو میرے ساتھ قبر میں نہیں آئے گا, قیامت تک رہے گا اور ساری دنیا دیکھتی رہے گی, سمجھتی رہے گی, پڑھتی رہے گی. اور جب سمجھتی اور پڑھتی اور دیکھتی رہے گی تو مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن مجھ پر ایمان لانے والے سب سے زیادہ ہوں گے. وَأَرْجُوا أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اس لیے کہ یہ معجزہ قیامت تک ہے. اور جب قیامت تک ہے تو ہر دور میں قرآن کو دیکھنے والے, پڑھنے والے, سمجھنے والے, اگر ایک قرآن کو جلاتا ہے تو اللہ اس کے مقابلے میں 100 کو ہدایت دے کر کے ایمان لے آتے. یہ اللہ کا معجزہ ہے اور کسی کے جلانے سے یہ معجزہ ختم ہونے والا نہیں ہے. یہ سمجھ لیں, اگر کوئی قرآن کو جلا رہے ہیں دشمنیوں کے اندر تو اس سے خوب یاد رکھ کے یہ معجزہ ختم ہونے والا نہیں ہے, یہ قیامت تک رہے گا. یہ معجزہ یہاں تک کہ جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ اس کے حروف کو اٹھا لے گا. اور پھر یہ کلام ایسا کلام ہے, فرمایا اگر کوئی 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر کے دروازہ بند کر دیتا ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اطمینان سے سو جاؤ, آیت الکرسی کہہ رہی ہے کہ میں ساری رات تیرے گھر کی حفاظت کرتی رہوں. قرآن ہے, میں آپ کو رمضان کی فضیلت بتا رہا ہوں. قرآن کریم میں ایک سورت ہے جس کو عروس القرآن حدیث میں کہا گیا, قرآن کی دلہن, اور وہ ہے سورۃ الرحمن. سورۃ الرحمن اور دلہن بڑی خوبصورت لگتی ہے, یہ سورت بھی بڑی خوبصورت ہے. ارباب علم نے لکھا ہے کہ جو روزانہ سورہ رحمان کو پڑھے گا اللہ چہرے کو بھی منور کرے گا, قلب کو بھی منور کرے گا. عروس القرآن ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات میں عشاء کے بعد سورہ ملک پڑھ لیا کرو, چاہے مسجد ہی میں پڑھ لو بیٹھ کر, کوئی ضروری نہیں کہ بستر پر پڑھو, عشاء کے بعد مسجد میں پڑھ لو. اگر آپ حافظ ہیں چلتے چلتے گھر جاتے ہوئے پڑھ لو, گاڑی میں بیٹھ کر گھر میں جا کر پڑھ لو, سوتے ہوئے پڑھ لو. فرمایا کہ قبر میں جب سارے لوگ تیری رفاقت اور دوستی کو توڑ دیں گے, سورہ ملک کہتی ہے کہ میں قبر میں تیرے ساتھ رہ کر حشر میں تیری سفارش کر کے جب تک تو جنت میں نہیں جائے گا میں تیرا ساتھ نہیں چھوڑوں گی. یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. یہ وہ قرآن ہے جو اس رمضان میں اتارا گیا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. تو جب اتنا معظم قرآن اس رمضان میں اتارا ہے تو ہمیں اس مہینے کی قدر کرنی چاہیے یا نہیں؟ اب اس کی قدر یہ ہے کہ ہم روزوں کو خراب نہ کریں. روزہ خراب کیسے ہوگا؟ غیبتوں سے, جھوٹ سے, برائیوں سے, گندی باتوں سے روزہ خراب ہو جاتا ہے. جب بندہ دن بھر غیبت کرتا رہتا ہے تو اللہ شام کو کہتا ہے تجھے کھانے پینے, تجھے بھوکا رہنے کے علاوہ کچھ نہیں ملا. اور جب بندہ صحیح روزہ رکھتا ہے نا تو پھر اللہ کہتا ہے تیرے منہ سے نکلنے والی بدبو جو بھوک کی وجہ سے ہے وہ میرے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے. روزے دار کے منہ سے بھوک کی وجہ سے بدبو نکلتی ہے. اگر اپنا منہ آپ اپنی بیوی کے پاس لے جاؤ گے روزے کی حالت میں تو وہ شاید پسند نہ کرے کہ منہ سے بدبو آ رہی ہے. اللہ کہتا ہے میں اسی بدبو کو مشک سے زیادہ پسند کر رہا ہوں. جب روزہ روزہ ہوتا ہے تو پھر مشک سے زیادہ. اور فرمایا قیامت کے دن سارے اعمال کا بدلہ میرے فرشتے دیں گے, لیکن الصوم لی وعلی ذی بھی, روزہ میرے لیے ہے میں بدلہ دوں گا. یہ نہیں بتایا کیا دوں گا, وہ سرپرائز رکھا ہے, وہ سرپرائز ہے. لیکن وانا اجزی بھی کہہ کر ہمارے حکیم الامت حضرت اقدس ثانوی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا اتنا ضرور بتا دیا کہ میں بدلہ دوں گا, تو میں جتنا بڑا ہوں میرا بدلہ بھی اتنا ہی بڑا ہوگا. تمہارے تصور میں نہیں ہوگا کہ روزے کا بدلہ اللہ تعالیٰ کیا دینے والا ہے. تو روزے کو روزہ بناؤ, بہترین بناؤ, خوبصورت بناؤ, اور اس کے ساتھ تلاوت قرآن اور درود شریف کا اہتمام. دو باتیں, تلاوت قرآن, درود شریف کا اہتمام, اور تیسری بات استغفار کا ہے. کم سے کم دن میں 300 مرتبہ استغفار پڑھو. ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہ, اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ ان میں موجود ہیں میں عذاب نہیں اتاروں گا. اہل مکہ کہتے تھے کہ محمد تو بہت عذاب بیان کرتا ہے, یہ عذاب وہ عذاب فلاں عذاب لیا ہمارے اوپر. ابو جہل نے کہا تھا ہم تیرا لینا ہجارت من السما ابھی اتنا بے عذاب علیم, لیا عذاب کو. تو اللہ نے یہ آیت اتاری, ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہ, پیغمبر آپ ہیں اس لیے عذاب نہیں اتار رہے. تو اچھا اب نبی نہ رہے تو کیا عذاب آ جائے گا؟ وما کان اللہ معذبہم وهم یستغفرون, اگر پیغمبر آپ نہ رہے لیکن آپ کی امت اگر استغفار کرتی رہے گی تو بھی عذاب نہیں ہوتا. علماء نے لکھا ہے کہ استغفار کا مقام نبی کے برابر, جیسے نبی کی موجودگی عذاب کو روکنے والی ہے, استغفار کی وجود بھی یہ عذاب کو روکنے والا ہے. لیکن آج امت نے استغفار چھوڑ دیا ہے. یہ جو حالات ہیں نا, یہ استغفار کے چھوڑنے کی وجہ سے. اس لیے کم سے کم 300 مرتبہ روزانہ استغفار پڑھا جائے, درود شریف کثرت سے پڑھا جائے, اور تلاوت قرآن کیا جائے. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا, اللهم تقبل زكاتنا, اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وتلاوتنا. اللهم ارنا غناهكم عفوا. اس مبارک مہینے میں تو جتنی رحمتیں برکتیں اتار رہا ہے ہم سب کو نصیب فرما. اللہ اپنی عنایتوں سے مالا مال فرما, ہمارے ماضی کو معاف فرما, ہمارے مستقبل کو بہتر بنا. اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما, مرحومین کی مغفرت فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما, بے قصور قید و بند میں ہیں رہائی نصیب فرما, غلط مقدمات میں بے شمار مسلمان ہیں, اے اللہ سب کو نجات عطا فرما. اے اللہ مہلک بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما, محتاجگی والی بیماریوں سے حفاظت فرما, برین ہیمریج سے حفاظت فرما, کینسر سے حفاظت فرما, فالج اور لکوے سے حفاظت فرما, اور جو اس بیماریوں میں ہیں ان سب کو شفا عطا فرما, ان سب کو عافیت عطا فرما, ان سب کو صحت عطا فرما. اے اللہ جو مانگا اپنے فضل سے عطا فرما, نہیں مانگا اپنے فضل سے نصیب فرما. ہماری تلاوت, ہمارے روزے, ہماری تراویح, ہماری نمازیں, ہمارے زکات و صدقات اور عطیات, اے اللہ اگرچہ تیری شان کے لائق نہیں ہے, کہاں تو اور کہاں ہماری عبادتیں, لیکن اے اللہ جیسی بھی ہے بہرحال تیرے لیے ہے. اللہ ان سب کو قبول فرما, اللہ ان سب کو قبول فرما لے, اللہ ان سب کو قبول فرما لے. اور جہاں تو اس مبارک مہینے میں بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزاد کر رہا ہے, اے اللہ ہمارے تمام مرحومین کو بھی آزاد فرما لے, ہم سب کو بھی آزاد فرما لے, اور ہمارے لیے بھی برات کا اعلان فرما دے. اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. صلی اللہ علیہ نبی کریم برحمتہ.